نشان ایک بیمار و ضعیف و ناتوا عزم شبیری ہے چہرے سے آیا ہے یہی
عابد غمخوارِ حسین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين طهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على اعدائهم اعداء الله اجمعين اما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام لكم في أسوة صلوات الله على محمد وعلى محمد ابتداء ایک مطلب عرض کرنا چاہتے ہیں جو شروع میں ایک اچھی رسم ہمارے ہاں بزرگوں سے ہے اور رہی ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں عام طور سے تمام زاکرین کرتے ہیں لیکن بعض وقت اپنے بچوں کی اور جوانوں کی نمازوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے سوچا کہ اس کو بلند آواز میں پڑھا کریں وہ قرآن کو بلند آواز میں پڑھا جائے تو کیا آ رہا ہے اور وہ بھی اس لیے کہ جتنی جلدی سے سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے وہ سورہ فاتحہ تو نہیں ہوتا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یہ سب سے کم رفتار سے جو پڑھا جاتا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ بعض کبھی بزرگان بھی ابھی میں سورہ فاتحہ کے دو جملہ کہہ پاتا ہوں دو آیت وہ ساری سات آیتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں تو قرآن کے لیے کہا گیا کہ ورتل القرآن ترتیلا قرآن کو ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھنا اور خاص کر سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے کہ جو واجب طور پر ہر نماز میں پڑھنا ہے چاہے نماز مستحب ہی کیوں نہ ہو باقی کوئی سورہ واجب نہیں ہے آپ سورہ باقی تبدیل کر سکتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ واجب طور پہ پڑھنا ہے اس لیے یہ ہمارے بچوں سے کہتے ہیں آپ بزرگان کے لیے جسارت نہیں کرتے کہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں ویسے ساتھ میں پڑھیں آہستہ آہستہ پڑھیں اور انشاءاللہ پریکٹس کریں کہ سورہ فاتحہ اچھے طریقے سے پڑھیں تاکہ کم سے کم نماز میں جو ہے مشکل پیش نہ آئے خوب معذرت امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے موضوع پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے موضوع پر یہ گفتگو ہے چند دنوں گفتگو سے پہلے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے خطبے کی بھی جتنے حمد کی کلمات ہیں وہ سب کے سب امیر امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں جو بہت ہی عظیم الشان ہے کبھی پہلے شاید ترجمہ بھی پڑھ چکے ہیں اس کا کہ صحیفہ سجادیہ کی پہلی ہی دعا میں جو دعا حمد کے لیے ہے اس میں امام نے پروردگار کی جو حمد کی ہے اس سے کچھ کلمات میں آپ کی خدمت میں خطبے کے طور پر پیش کیا. لیکن ہماری جو بحث ہے وہ ہے امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی طرز زندگی اور امام نے اپنی زندگی میں کون سا طریقہ پیش کیا. چونکہ ہماری زندگیوں کے لیے سب سے زیادہ جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرز کی زندگی جئیں, ہماری زندگی کا طریقہ کیا ہو. اور بہرحال اگر ایک انصاف پسند انسان بھی ہوں تب بھی اگر انبیاء اور آئمہ کی زندگی کو دیکھیں گے تو مذہب کوئی بھی ہو کہنے پر مجبور ہوں گے کہ انہوں نے بہترین طرز کی زندگی جی, اگر عام انسان بھی ہوں لیکن انصاف پسند ہو. پھر اگر ایک مسلمان ہیں, اگر ایک شیعہ ہیں, تو پھر آئمہ کی زندگی خاص کر اور تمام انبیاء کی زندگی وہ سب کے سب خوبصورت ترین اور بہترین طرز زندگی تھا. اس لیے اس کو بار بار دیکھنا اور بار بار اسے سمجھنا تاکہ آج کے دور میں جہاں ہر طرف سے ہمیں باطل طرز زندگی دیا جا رہا ہے اور باطل طرز زندگی کے لیے بہت کوششیں کی جا رہی ہیں اور ہمارے طرز زندگی کو بدلا جا رہا ہے, ہمارے طریقے زندگی ہمارے جوانوں کے طریقے زندگی کو بدلا جا رہا ہے, تو وہاں پر جا کر وہ پاکیزہ طریقۂ زندگی ڈھونڈیں, تلاش کریں کہ جو آ کر ہماری زندگی کو بھی نورانی بنا دیں اور نورانی بنانے کے ساتھ ساتھ کامیاب طرز زندگی عطا کریں. امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز زندگی کو تین حصوں میں, امام کی زندگی کو تین حصوں میں دیکھنے کی کوشش کی گئی. پہلا حصہ یہ تھا جو کربلا کے پہلے کا واقعہ ہے, وہ بیان کیا جا چکا. دوسرا حصہ ہے جو کربلا یعنی عاشورہ کے بعد کا حصہ ہے, جس میں کل آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ایک عظیم سیرت امام سید سجاد جو چھوڑ گئے ہیں وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا کو صرف ایک حادثہ, صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک عظیم مومنٹ اور ایک عظیم تحریک میں تبدیل کر دیا, البتہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی مدد سے. اللہم صلی علی محمد, دیگر بیویوں کی بھی مدد سے لیکن سب سے زیادہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مدد سے امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے کربلا کو ایک عظیم تحریک میں تبدیل کر دیا. اور جب تک کربلا کو تحریک کے طور پر نہ لیا جائے, فقط واقعہ, فقط قصہ, فقط کہانی, فقط ثواب, فقط جنت کے طور پر لیا جائے, تو کم سے کم ہم نے امام سید سجاد اور جناب زینب کا حق ادا نہیں کیا. اب یہ کل بتایا جا چکا کیوں, اس لیے کہ جناب زینب کو لایا ہی اس لیے گیا تھا اور امام سید سجاد کو لایا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ کربلا کو فقط واقعے میں نہ رہنے دیں, کربلا کو کربلا میں سمٹنے نہ دیں, بلکہ کربلا کو ایک عظیم تحریک کے طور پر کوفے تک اور شام تک لے کے جائیں. اور الحمدللہ یہ بھی کل اشارہ ہو چکا کہ آج جن لوگوں نے کربلا کو تحریک کے طور پر لیا ہے انہوں نے خود کو بھی عزت دی ہے, شیعیت کو بھی عزت دی ہے, حسینیت کا بھی سر بلند کیا ہے, اسلام کو بھی عزت دی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ باطل کو سرنگو کیا ہے, بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دی ہے انہوں نے کہ جنہوں نے کربلا کو تحریک کے طور پر لیا, جنہوں نے کربلا کو ایک مومنٹ کے طور پر لیا. لیکن جنہوں نے کربلا کو صرف ایک قصے کے طور پر لیا, ایک کہانی کے طور پر لیا, ایک رسم کے طور پر لیا, تو وہ اپنے ہی اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے تو دوسروں میں کیا تبدیلی پیدا کریں. جو کربلا سے خود اپنے اندر کچھ تبدیلی نہ پیدا کر پائیں, اپنی روح میں, اپنے وجود میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کر پائیں, تو وہ دوسروں میں کیا تبدیلی پیدا. اسی لیے ہم سو سو سال تک ایک روڈ پر جلوس نکالتے ہیں لیکن نہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی نظر آتی ہے نہ دیکھنے والوں میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے. لیکن جو کربلا کو تحریک کے طور پر لیتے ہیں وہ ایک انسان عالم اہل سنت, اسے کربلا کو تحریک کے طور پر دکھایا گیا, وہ نائجیریا کی سرزمین پہ گیا تو 35 سالوں میں 1.25 کروڑ انسانوں کو اہل بیت کا عاشق بنا دیا. اور راہ حسین ابن علی سے آشنا کر دیا. یہ کب ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب کربلا کو ایک مومنٹ کے طور پر لیا جائے. شیخ زغزاکی خدا حفاظت فرمائے اس مجاہد کی, یہ وارث حبیب ابن مظاہر ہے, یہ وارث زہیر قین ہے, یہ وارث جون ہے, کہ جس نے آ کر دو چار ہزار نہیں, دو چار لاکھ نہیں, بلکہ سوا کروڑ, یعنی پورے حیدرآباد کی آبادی کے تقریباً ڈبل, اتنی بڑی تعداد کو آ کر راہ حسین ابن علی پر گامزن کر دیا. صرف محبت نہیں سکھائی, صرف رسمیں نہیں دکھائیں, صرف چند فرش ادا نہیں بچھائے, راہ پر گامزن کر دیا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب کربلا ایک تحریک کے طور پر, کل یہ گفتگو ہو چکی ہے, ایک بڑی گفتگو عزیز و بھائی, بڑی بحث ہے, لیکن چونکہ طے نہیں ہے کہ یہاں پر ساری گفتگو تفصیل میں کی جائے, اس لیے آج ایک دوسری سیرت کی طرف آتے ہیں. اور سیرت کے ساتھ ساتھ جو آج طے ہے انشاءاللہ, چونکہ کل کا آخری دن رہ گیا ہے, اور کل کے دن جو ہے واقعہ کربلا, جو دوسرا مرحلہ واقعہ کربلا کا ہے, شام تک کا, شام کے بعد جو 35 سالہ زندگی امام سید سجاد کی, اس سیرت پر بھی گفتگو کرنا ہے کہ اس 35 سال میں امام نے کیا کیا کہ اتنا بڑا انقلاب, اثرات پیدا ہوتے چلے گئے. خوب, آج کی ایک دوسری سیرت جس پہ ایک اشارہ کرتے ہیں, چونکہ یہ بھی بہت ہی اہم بحث ہے, ایک اشارہ, اور وہ یہ ہے کہ امام سید سجاد کی ایک سیرت جو رہی ہے عاشور سے لے کر کوفہ و شام تک, وہ یہ ہے کہ دین کو تحریف ہونے سے محفوظ رکھا. یہ ایک اہم مسئلہ تھا. اصل پوری کربلا ہی اس لیے واقع ہوئی تھی کہ رسول اللہ کے دین کو تحریف سے بچایا جائے. یہ بنی امیہ کا کام یہ تھا کہ نام اسلام کا ہو, لیول اسلام کا لگا ہوا ہو, لیکن اندر بنی امیہ کا زہر ملا ہو. نام رسول اللہ کا ہو, نام قرآن کا ہو, لیکن اس میں ملوکیت ہو, اس میں حکومت ہو, اس میں شہنشائیت ہو, اس میں شراب ہو, اس میں نشہ ہو, اس میں گناہ ہو, اس میں قتل ہو, اس میں فسق و فجور ہو, اس میں علل اعلان فسق و فجور کرنا ہو, لیکن اوپر سے لیول اس پہ اسلام کا لگا ہوا. جیسے بھی آپ دیکھیں آل سعود, لیول جو لگا ہوا ہے اسلام کا, لیکن اندر ہر طرح کا جرم. اس سے بڑھ کر اور کیا جرم ہو سکتا ہے کہ 3.5 سالوں میں 20,000 انسانوں اور بچوں کو, خواتین اور بچوں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا, پورا یمن تباہ کر دیا. ایک مسلمان ملک جو خود بھی بیچارہ غریب ملک تھا, سعودی عرب کے پڑوسی میں تھا, لیکن پڑوس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. یہ صرف ساری جنگ اس لیے گئی کہ اس کو ہم یمن کو لوٹ لوٹ کر خود امیر ہو رہے تھے, ابھی یمن مقابل میں آ گیا ہے تو لوٹنا کم ہو جائے گا, لہٰذا اسے بالکل ختم کر دیں. یہ ممکن, یہ ہوتا ہے. اور نام سب سے زیادہ اسلام کا نام, سب سے زیادہ توحید کی باتیں, سب سے زیادہ قرآن کی باتیں, سب سے زیادہ قرآن پرنٹ کر کے بانٹا جا رہا ہو حاجیوں کو, اور پوری دنیا میں قرآن پہنچایا جا رہا ہو, پوری دنیا میں مبلغ پہنچائے جا رہے ہیں, اور پوری دنیا میں اسلام اسلام کا نام لیا جا رہا ہو, لیکن یہ سب وہی اسلام کا صرف لیول ہے. اندر سے آل سعود کی حکومت, آل سعود کی حکومت میں برطانیہ کی حکومت, جو ثابت بھی ہے, کسی کے لیے کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے. یہی کام بنی امیہ کر رہی تھی کہ نام اسلام کا ہو, باتیں اسلام کی ہوں, ظاہر اسلام ہو, لیکن اندر وہی ساری شہنشاہانہ برائیاں اور فسق و فساد و فجور, یہ سب کے سب اس کے اندر بھرا ہوا, اور یہ اسلام کے نام پہ ہو. کہ بعد میں جب اسلام کو پہچانا جائے تو اسی نام سے. اگر آج صحیح اسلام پیش کرنے والے نہ ہوتے, اگر آج حقیقی کربلا پیش کرنے والے نہ ہوتے, تو آج سے 40 سال بعد, 50 سال بعد اسلام کو داعش کے نام سے پہچانا جاتا. لیکن یہ اللہ کا لطف ہے کہ جس زمانے میں طالبان اور القاعدہ اور داعش اور جبہت النصرہ پیدا ہوتی ہے, اسی زمانے میں اللہ حزب اللہ پیدا کرتا ہے, حزب شادی پیدا کرتا ہے, بسیج پیدا کرتا ہے, امام خمینی کو توفیق دیتا ہے ایسے اقدام کرنے کی, تاکہ جس دور میں اسلام کو ایسے عمل سے بدنام کیا جا رہا ہو, کوئی اٹھے جو آ کر حقیقی اسلام کو پیش کرے. اور قدیم دور میں اگر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی قربانی نہ ہوتی, تو پورے اسلام کو بنی امیہ کے اسلام سے نام کے نام سے جانا جاتا, اسلام بنی امیہ کا اسلام ہوتا, اور وہی پیش کیا گیا تھا, اس کے سوا تھا نہیں. اسی پر راضی ہو گئے تھے لوگ, اسی پر مطمئن بیٹھے تھے. یزید آ کر مسند رسول اللہ پر بیٹھا تھا, لوگ مطمئن ہو کر نمازیں پڑھ رہے تھے, زکات دے رہے تھے, حج کر رہے تھے, خمس نکال رہے تھے. رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، کیا یعنی یزید کی حکومت پر مطمئن، یزید کے عمل پر مطمئن، یزید کے کردار پر مطمئن. تو جب اس دور میں مطمئن ہو گئے تھے تو بعد میں اس اسلام کا کیا ہوتا؟ یہاں پر لازم تھا کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے آگے قربانی دیں، لیکن یہ قربانی بھی ختم ہو جاتی، یہ قربانی کربلا ہی میں سمٹ کے رہ جاتی اگر امام سید سجاد کی تحریک نہ ہوتی، اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار نہ ہوتا. تو ایک تحریک کا حصہ یہ تھا کہ جہاں پوری کربلا تحریک کے خلاف جنگ تھی، وہیں امام نے پورے سفر میں جہاں بھی تحریف کے خلاف دین میں کوئی تحریف کی گئی، کبھی جناب زینب بولی ہیں، جہاں مصلحتیں جیسی تھیں کبھی جناب زینب بولتی ہیں، کبھی امام سید سجاد بولتے ہیں، اگرچہ ہتھکڑیوں میں ہیں، اگرچہ بیڑیوں میں ہیں، اگرچہ اسیر کر کے لائے گئے ہیں، لیکن اگر دین پہ حرف آتا ہے تو وہاں سکوت اختیار نہیں کرتے. یہ نقطہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے کہ اگر دین میں، ابھی ہم واقعہ پیش کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا، پھر یہ جملہ دہراتے ہیں، اگر دین میں تحریف کی جائے تو اگرچہ یزید جیسے ظالم کے دربار میں بھی کھڑے ہوں تو وہاں پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا. پہلے شروع کیا ابن زیاد کے دربار سے، داخل ہوئی بیویاں، اذن عام دیا گیا، تمام انسان آئے ہوئے تھے، عام لوگ آئے ہوئے تھے، ان درمیان میں بیویوں کو گزارا گیا اسارت کی حالت میں، اور جب اندر داخل ہوئی تو چند جملے کے بعد ابن زیاد کہتا ہے کہ کیف رأیت صنع اللہ بأخیک وأہل بیتک، جناب زینب سلام اللہ علیہ کو مخاطب کر کے، مخاطب کر کے، یہ سخت منزل تھی کہ بی بی سے آمنے سامنے ابن زیاد مخاطب ہو رہا ہے. یہ شاید ہمارے لیے اتنا سخت مرحلہ نہیں ہے، لیکن امام سید سجاد جو یہ منظر دیکھ رہے ہیں وہ قیامت تک نہیں بھلا پائے، زندگی بھر نہیں بھلا. مخاطب ہو کے کہتا ہے کیف رأیت صنع اللہ بأخیک وأہل بیتک، آپ نے کیا دیکھا، کیا دیکھا کہ اللہ نے، دیکھیں تحریف یہاں سے ہے، اللہ نے تمہارے بھائی اور تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا. تحریف یہاں سے شروع ہوتی ہے پورے مجمع عام میں. اگر وہاں پر جناب زینب سکوت اختیار کرتی تو سب کا یقین ہو جاتا کہ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہوا، بس جرم یزید کا نہیں ہے، جرم ابن زیاد کا نہیں تھا، جرم ابن سعد کا نہیں تھا، یہ تو اللہ نے ایسا کرایا تھا. اور یہی جملہ استعمال ہے کیف رأیت صنع اللہ بأخیک وأہل بیتک. جناب زینب یہاں پر خاموش رہے، نہیں جناب علی کی بیٹی خاموش نہیں رہ سکتی، ہم خاموش رہ سکتے ہیں، ہم آ کر ممبروں پر نمازوں کی توہین ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں اور خاموش بیٹھے رہیں، یہ ہم ہو سکتے ہیں، لیکن علی کی بیٹی خاموش نہیں ہو سکتی. وہ تحریف کے خلاف سکوت نہیں اختیار کیا اگرچہ جان کا خطرہ ہو، اور ہوا جان کا خطرہ، وہیں پر پہلی منزل میں جان کا خطرہ ہوا. جناب زینب نے جواب دیا ما رأیت الا جمیلا، چونکہ اشارے میں بات کی تھی لہذا جناب زینب نے سمجھا دیا سب کو کہ میں نے حسن و جمال، اللہ کی طرف سے میں نے جو کچھ دیکھا وہ حسن و جمال دیکھا، باقی یہ جو کچھ ہوا وہ تیرے لشکر کی طرف سے تھا. اس کے اندر یہ جملہ چھپا ہوا تھا کہ بعد میں آخر میں کہا کہ ہاؤلاء قوم کتب اللہ علیہم القتل، یہ وہ قوم تھی جن کے اوپر اللہ نے شہید ہونا لکھ دیا تھا، فبرزوا الی مضاجعہم، تو اپنے مقتل تک اپنے قدموں سے چل گیا ہے، لیکن ان قریب تیرا ان کا سامنا ہونے والا ہے، یعنی تو نے جو کچھ کیا ہے وہ جا کر انجام دیکھے گا، چونکہ دنیا ختم ہو رہی ہے، لیکن انقریب، اور انقریب بہت جلدی وہ آ گیا. ابن زیاد 32 سال کی عمر تھی اس وقت، یہ سوچ نہیں رہا تھا کہ انقریب اتنی جلدی آیا گا، لیکن صرف 5 سال بعد ابن زیاد 37 سال کی عمر میں فنار ہوا، جو دو بڑے صوبوں کا گورنر تھا بصرہ اور کوفے کا، اور جو حکومتوں کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، وہ یہ تصور نہیں کر رہا تھا کہ اس عمر میں، اس جوانی کی عمر میں میں ختم ہو جاؤں گا. لیکن جناب زینب پہلے ہی کہ ان قریب تیرا مقابلہ ہوگا، سامنا ہوگا میرے بھائی سے، میرے اہل بیت سے، تو وہاں اللہ فیصلہ کرے گا کہ تو نے کیا کیا. اب اس میں اور بھی بہت سارے پہلو ہیں اس گفتگو میں، اور بھی جملے بھی ہیں، لیکن وہاں بھی ابھی آپ کو نہیں روکنا ہے، چونکہ ہم منزل تک پہنچ جائیں جلدی تک. یعنی جب تحریف کا یہ اثر دیکھا، جناب زینب اسارت کی حالت میں آ کر دفاع کرتی ہیں کہ اللہ کی طرف نسبت نہیں دو، یہ تمہارا عمل تھا، اللہ کی طرف سے جو کچھ ہے وہ حسین ہے، اللہ کی طرف سے جو کچھ ہے وہ خوبصورت ہے، اللہ کی طرف سے جو کچھ ہے اس پہ ہم پشیمان نہیں ہیں، اس پر ہم شکر کا سجدہ کرتے آئے ہیں، ہم شہادتیں دیتے آئے ہیں اور شکر کا سجدہ کرتے آئے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے، لیکن قتل تو نے کیا، تیرے سپاہی نے کیا، یہ سارے جملے اس کے اندر اشارے میں موجود ہیں۔ لیکن یہی معرکہ پھر کربلا آگے بڑھنے کے بعد کوفے سے آگے بڑھ کر شام میں بھی یہی ماسل مسئلہ پیش آیا، جیسے ہی شام کے دربار میں داخل ہوئے امام سید سجاد علیہ السلام بی بیوں کے ساتھ، کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اب اس مجلس کو آپ مصائف فضائل سب ساتھ میں لے کے چلیں مسئلہ نہیں ہے، کل عرض کیا کہ شام کے بازار میں داخل ہونا اور شام کے دربار میں داخل ہونا کوفے سے بہت جدا تھا، فرق تھا، کوفے میں لوگ دیکھ دیکھ کے رو رہے تھے لیکن شام میں لوگ پتھر مار رہے تھے، اور اس سے بھی زیادہ سخت منزل تھی کہ شام کے دربار میں شرابیوں کے درمیان میں علی و فاطمہ کی بیٹیاں داخل ہوئیں، لیکن جب اس منزل پر آئی ہیں اور یزید کی نگاہ ابن امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام پہ پڑی تو حیرت میں پڑ گیا، کہا کہ سب کے تو سر آئے ہوئے ہیں، مجھے تو یہ بتایا گیا کہ سب کو مار دیا گیا، سب کو قتل کر دیا گیا، معاف کیجیے، پھر یہ جوان کیسا ہے، یہ کون ہے، یہ کون بچا ہوا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ علی ابن الحسین ہے، تو پھر اس نے وہی جملہ دہرایا، دیکھیں یہ پوری سازش چل رہی تھی، کیا اللہ نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ دیکھیں ابھی تک ایک مذہب باقی ہے جبر کا عقیدہ رکھنے والے، کہ جو کچھ ہے وہ مجبور ہے انسان، اور اس کی ایک لمبی بحث ہمارے عقائد میں کی جاتی ہے، اسی لیے ہمیں عدلیہ کہا جاتا ہے کہ ہم عدل کے قائل ہیں، اللہ عدل کرنے والا ہے، اللہ مجبور کر کے کسی عمل پہ پھر کسی کو سزا نہیں دے سکتا، لیکن ابھی تک ایک پورا فرقہ موجود ہے کلامی کہ جو اس بات کا قائل ہے کہ انسان مجبور ہے، جبر کا عقیدہ ہے، یہ جبر کا عقیدہ شروع کیا تھا کس نے؟ بنی امیہ نے شروع کیا تھا، کیوں شروع کیا تھا؟ تاکہ اپنے سارے جرم سے اپنے آپ کو معاف کرے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، میں نے نہیں کیا، جو کچھ ہوا اللہ نے کیا، اور یہ اگر درباروں سے شروع کیا، لیکن یہ اگر کہیں اور شروع کیا جائے ممکن ہے سب سکوت اختیار کر لے جائیں، لیکن اگر یہ مسئلہ جناب زینب کے سامنے چھڑا جائے گا، امام سید سجاد کے سامنے چھڑا جائے گا تو وہ تو سکوت نہیں ہے۔ سیرت کا مطلب کیا؟ سیرت امام سید سجاد کی سیرت یعنی یہ کہ جہاں بھی ظلم کیا جائے، جہاں بھی دین میں کسی بھی طرح کی تحریف کیا جائے کی جائے تو وہاں پر امام سید سجاد کی سیرت کہتی ہے کہ تا ہتکڑیوں میں جھگڑے بھی ہو تب بھی بولو، اگر دین میں تحریف ہو رہی، اگر دین میں تحریف ہو رہی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہو یا نہ ہو کم سے کم ہم تو لعنت سے بچ جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ کی روایت ہے، حدیث ہے کہ اگر بدعتیں ظاہر ہوں اور وہاں پر اہل علم سکوت اختیار کریں اور اپنے علم کا اظہار نہ کریں تو ان کے اوپر فعلیہ لعنت اللہ، رسول اللہ کی لعنت اور اللہ کی لعنت، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، یہ رسول اللہ فرما گئے ہیں۔ کوئی امام سید سجاد نے یہ عملی طور پہ دکھایا کہ بیڑیاں تھیں، ہتھکڑیاں تھیں، زنجیر تھی، دربار تھا، فوجی تھے، سپاہی تھے، ان کے درمیان میں گھرے ہوئے تھے، لیکن جیسے یزید نے کہا کہ کیا علی ابن الحسین کو اللہ نے قتل نہیں کر دیا، امام نے جواب میں فرمایا کہ علی ابن الحسین میرا اور بھی ایک بھائی تھا، میرا ایک بھائی اور تھا جس کا نام بھی علی تھا، اس کو سپاہیوں نے قتل کر دیا۔ یہ آپ کو ایک سادہ سا جملہ لگے گا، لیکن یہ دیکھیں کہ کس دربار میں کس حالت میں کھڑے ہوئے ہیں، اور یزید پورا رخ موڑنا چاہتا ہے، امام اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ کو دو جملہ صرف لگ رہا ہے، یزید ایک تحریف پیدا کرنا چاہتا ہے کہ کربلا کے واقعے کی نسبت دے رہا ہے اللہ کی طرف، اور یہاں جان کا خطرہ ہے، لیکن دین کی اس تحریف کو آ کر امام نے کہا کہ نہیں، اللہ نے نہیں، سپاہیوں نے قتل کیا، یہ یزید کو کھلا، اگر یہ معمولی بات ہوتی تو یزید خاموش رہ جاتا، لیکن اتنا زیادہ اس کو ناگوار گزرا کہ کہا قتل کر دیا جائے، وہی سید سجاد کے قتل کا حکم دیا۔ یہ بات والا واقعہ آپ سنتے ہیں، چونکہ ہمارا صرف کربلا کو مصائب کے طور پیش کیا تھا، لیکن پہلے والا واقعہ نہیں سنتے کہ یہ سب کچھ ہوا کیوں، تاکہ دین میں ایک تحریف نہ ہونے پائے، اور اپنی برائیوں کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہیں دیں، اپنے جرم کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہیں دیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ قرآن میں کہا گیا کل من عند اللہ, یعنی یہ کہ تم جو جرم کرتے ہو, جو گناہ کرتے ہو, جو برائیاں کرتے ہو, اس میں بھی جو کر رہے ہوتے, تو بہرحال ہاتھ اللہ کے دیے ہوئے ہیں, نگاہیں اللہ کی دی ہوئی ہیں, طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے. یہ پہلے ہم جملہ کہہ چکے کہ جب انسان ایک گناہ بھی کرتا ہے تو شاید اللہ کی ہزاروں نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت, لیکن یہ کہ کس نے جرم کیا اس کی نسبت اس کی طرف دی جائے گی جس نے جرم کیا. اس کی مثال ہمارے بزرگان ایسے جلدی سے مثال دے کے آگے بڑھ جاتے ہیں. مثلا ایک ڈرائیور ٹرین کو لے کے گزر رہا ہے تیزی سے, اس نے ذرا سا ٹریک چینج کیا, سامنے سے جا کے ٹرین ٹکرا گئی اور کتنے لوگ, ہزاروں لوگ مر گئے. بعد میں پوچھا گیا کہ تم نے یہ ایسا کیوں کیا, کہا میری کیا غلطی تھی, اگر پاور ہاؤس سے لائٹ الیکٹری نہیں ملتی تو میں کیوں ٹرین لے کے جاتا. تو ہاں یہ ٹرین اس لیے چل رہی ہے کیونکہ پاور ہاؤس سے اس کو الیکٹریسٹی مل رہی ہے. اس اعتبار سے ٹرین کی نسبت اور اس کے ٹکرانے کی نسبت الیکٹریسٹی کی طرف دی جا سکتی ہے, پاور ہاؤس کی طرف دی جا سکتی ہے, لیکن جرم کس کا ہوگا؟ جرم اس کا ہوگا جس نے ٹریک چینج کیا. مجرم کون بنے گا؟ مجرم وہ بنے گا جس نے ٹریک چینج کیا تھا. اسی طرح یزید ممکن ہے کہ اقتدار میں ہے, یزید کے پاس طاقت ہے, ہاتھ ہے, پیر ہے, جسم ہے, سلامتی ہے, جان موجود ہے, جان میں جس میں روح موجود ہے, یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہے, لیکن خط کون لکھ رہا ہے کہ اگر بیعت نہ کریں تو قتل کر دو؟ اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں دی جا سکتی. یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے, علم اصول کا علم کلام کا اہم مسئلہ ہے. عدل کی بحث ہوتی ہے, اس کو بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے, لیکن باقاعدہ ایک مذہب ابھی تک باقی رہا, امام سید سجاد کے مقابلہ کرنے کے باوجود بھی باقی رہا. لیکن اگر امام سید سجاد اس تحریف کے مقابلے میں نہ کھڑے ہوتے تو شاید آج ہم سب کا بھی دین وہی ہوتا جو بعض دوسرے لوگوں کا دین. مقابلہ کی اور پھر دربار سے نکلے. اب یہ مرحلہ آگے کا ہے. دربار سے نکلے اور دربار سے نکال کر تمام امام سید سجاد کو مسجد جامع میں لے جائے گا, شام کی مسجد جامع. اور شام کی مسجد جامع میں جانے کے بعد یزید نے اپنے خطیب کو, یہ تاریخ کے جملے ہیں, اپنے خطیب کو یہ حکم دیا کہ ممبر پر جائے. خب جب یزید کا خطیب ممبر پر جائے گا تو کیا بکے گا؟ دین کی باتیں تو نہیں کرے گا. اس نے آ کر وہی جو سلسلہ جاری تھا, سالوں سے سلسلہ جاری تھا, جا کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر, خاص کر چونکہ امیر المومنین پر خاص ان کا ہدف تھا, امیر المومنین پر, اہل بیت پر, اس وقت امام حسین علیہ السلام پر بھی ایک باغی کہتے ہوئے معاذ اللہ اور دوسرے کلمات کے ساتھ توہین کی, باقاعدہ ممبر پر توہین کی. جا کر جب اس کی گفتگو تمام ہوئی تو امام کہتے کہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ ممبر پر جاؤں؟ یزید چونک گیا, یعنی اس کا تصور نہیں تھا کہ ایک انسان ہتھکڑیوں میں, بیڑیوں میں, زنجیروں میں, اتنی سخت منزلیں طے کرنے کے بعد ہمارے سامنے آ کر ممبر پر جانے کی اجازت مانگے گا, یا ممبر پر جانا چاہے گا. دیکھیں یہ مسئلہ, اگر حالات تھوڑے سے خراب ہوتے ہیں تو ممبر پر بیٹھے ہوئے انسان کی زبان لکنت کرنے لگتی ہے, وہ بھی یزیدی ماحول, یزیدیوں کے درمیان میں, لشکر کے درمیان میں, شامیوں کے درمیان میں, جن کے دلوں میں نفرت بھری گئی ہے ان کے درمیان میں, جب وہ سب کچھ کہہ چکا تو امام کہتے ہیں میں بھی ممبر پہ جانا چاہوں. یزید نے جانے سے منع کر دیا چونکہ اس کو اندازہ تھا. لیکن ادھر یزید نے منع کیا, ادھر عوام میں جو لوگ وہاں بیٹھے تھے ان کے ذہن میں سوال اٹھنا شروع ہوا کہ ایک اسیر انسان, ایک ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا انسان, وہ کیوں ممبر پر جانا چاہتا ہے, کہنا کیا چاہتا ہے؟ اور عوام کی طرف سے تقاضا ہونے لگا, نہیں بولنے دے, بولنے دیکھے بولتا کیا ہے یہ انسان, یہ انسان بولے گا کیا, اس حالت میں کیا کلام کر سکتا ہے؟ عوام میں ایک تجسس ہوتا ہے, ایک انسان ایسا جو اتنی منزلیں طے کر کے آیا ہے, جس کو اتنے نیزے مارے گئے ہیں, اتنے پتھر مارے گئے ہیں, اتنا اس حالت میں لا کے کھڑا کیا گیا ہے, وہ بھلا ممبر پر جائے گا کیسے؟ اگر جائے گا تو بولے گا کیا؟ لہذا وہ تجسس عوام کا مجبور کر رہا تھا کہ عزیز سے کہ نہیں بولنے دے بولنے دے، تیری حکومت ہے، تیرا اختیار ہے، تیرا اقتدار ہے، تیرے سپاہی ہیں، یہ کیا کرے گا، بولنے دے. یزید منع کر رہا ہے، قریب لوگ کے لوگ بیٹھے ان سے ہی منع کر رہا ہے، کہا کہ روکو نہیں مان رہے. عوام چیخنے لگے، نہیں جائیں، بولنے دے بولنے دے، کہ کیا بولنا چاہتا، کیا سننا چاہتے. یہ نہیں کہ ان کو حق سننے کی عادت ہو گئی تھی، صرف اس لیے کہ دیکھیں اس حالت میں کوئی انسان آ کر ممبر پر کیا بولتا ہے اسارت کی حالت میں. تو یہاں یزید نے جملہ کا تاریخ میں کہ یہ اہل بیت ہیں جانتے نہیں، یہ اگر ممبر پر جائیں گے تو ہمیں رسوا کر دیں گے. لیکن تقاضا اتنا زیادہ عوام کا بڑھا، مجمع عام تھا، کہ یزید مجبور ہوا وہاں پر، جو خطرہ ہو جاتا کہ بھی ایک اسیر کو کیوں نہیں بولنے دیا جا رہا، دیکھے کیا بولتا ہے. اب یزید مجبور ہوا، امام ممبر پر جانے سے پہلے ایک جملہ کہا تھا خطیب کو مخاطب کر کے کہ ایو الخطیب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. اے خطیب، تو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہے. یہ ایک معیار دے کر گئے چلے سید امام سید سجاد، اشتریت مرضات المخلوق، تو نے مخلوق کی مرضی خریدی ہے کس کے بدلے میں، اللہ کی ناراضگی کے بدلے میں. یہ بھی سید سجاد، یعنی جب بھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین کی توہین کی جا رہی ہے تو وہ ممبر رسول اللہ کا ممبر نہیں رہ جائے گا، وہ یزید کے ممبر سے ملنا شروع ہو جائے گا، جہاں پہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی چار واہ واہ کرنے کے لیے اللہ کو اور اللہ کے دین کو ناراض کیا جا رہا ہو، رسول اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہو، اہل بیت کو ناراض کیا جا رہا ہو، وہی ممبر بدل گیا. چونکہ ممبر تو یہ نہیں کہ جس کا نام دے دے گیا وہ ممبر ہو جائے، نہ ممبر پالانے شتر کا بنایا جائے، لیکن اگر وہاں پر منکن تو مولا ہو فہادہ علی مولا کہا جائے تو وہ رسول اللہ کا ممبر ہے. ممبر تو لکڑیوں سے نہیں ہوتا. ممبر تو ڈیزائن سے نہیں ہوتا، ممبر تو لکھ دینے سے نہیں ہوتا، ممبر تو نام دے دینے سے نہیں ہوتا، ممبر حق بیان کرنے سے ہوتا ہے. اگر وہاں پر حق بیان کیا جائے، اگر پالان شتر پر علی امیر المومنین کی ولایت بیان کی جائے تو یہ ممبر رسول اللہ کا ممبر ہو جائے گا. لیکن اگر بنے ہوئے مسجد جامع کے ممبر پر امیر المومنین کی توہین کی جا رہی ہو اور لوگوں کو خوش کیا جا رہا ہو تو یہ یزید کا ممبر ہو جائے گا. یہ معیار امام سید سجاد دے کر گئے. اور اب گئے، جب لوگوں نے بہت زیادہ تقاضا کیا تو امام سید سجاد ممبر پر گئے، اور ممبر پر جانے کے بعد چند کلمات، شاید پورا خطبہ تو نہیں پیش کر پائیں گے، بعض جگہوں پہ توفیق ہوئی تھی تھوڑا پیش کرنے کی، اتنا وقت بھی نہیں رہ جائے گا، لیکن چند کلمات اس کے پڑھتے ہیں تاکہ آشنا ہوں، کیونکہ ہوتا ہے کہ ہم بہت پوری زندگی سنتے ہیں کہ امام سید سجاد نے ایک ایسا خطبہ دیا جس سے شام میں انقلاب آ گیا، اور واقعاً انقلاب آ گیا. خطبہ دینے کے 7 یا 9 دن کے بعد آزاد کرنا پڑا، اتنا زیادہ خطبے کا اثر ہوا تھا پورے شام میں، معتبر جو روایات ہے، اتنا زیادہ خطبے نے پورے شام میں، وہ جو دشمن تھے اہل بیت کے، جن کے دلوں میں نفرت بھری گئی تھی، صرف امام سید سجاد کے خطبے نے وہ اثر کیا کہ یزید کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، زندان میں رکھنا مشکل ہو گیا. وہاں پہ امام نے کہا یا ایہ الناس، ممبر پر گئے اسی حالت میں، انہی ہتھکڑیوں کے ساتھ، انہی بیڑیوں کے ساتھ، اور ممبر پہ جا کے فرماتے ہیں یا ایہ الناس اوتینا اوتینا بے ستا اوتینا ستن وفضلنا بے سب، مجھے 6 فضیلتیں دی گئی. اوتینا ہمیں، ہمیں یعنی ہم اہل بیت کو، ہم اہل بیت کو 6 فضیلتیں دی گئی ہیں، خاص فضیلت، فضیلتیں بہت زیادہ ہیں. وفضلنا، 6 نعمتیں دی گئی ہیں اور 7 فضیلتیں دی گئی ہیں. اور فرمایا اوتین العلم والحلم والشجاعت والسخاوت والفصاحت والمحبت فی قلوب المومنین، یہ 6 چیزیں ہمیں جو ملی ہیں وہ نہیں ہے تیرے پاس، تو حکومت پہ بیٹھا ہوا ہے، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن تیرے پاس کیا ہمیں دیا گیا، ہمیں علم دیا گیا ہے، ہم علم کے وارث. یعنی چند ایک دوست 1.5 صفحے کے خطبے میں امام نے اہل بیت کو پہچانوا، کیا ہیں ہم، ہمیں علم دیا گیا ہے، تم علم کو اسیر کر کے لائے ہو، تم نے میرے ہاتھ پیر میں ہتھکڑیاں نہیں باندھی ہیں، تم نے علم کے ہاتھ پیر میں ہتھکڑیاں باندھی ہیں، ہمیں علم دیا گیا، اللہ کی طرف سے علم دیا گیا، اور یہ بھی بتانا ہے کہ ہمیں دیا گیا اور جو چیز دی جاتی ہے وہ چھینی نہیں جا سکتی، یعنی جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے اسے چھینا ہے، علم دیا گیا، حلم دیا گیا، حلم یعنی بردباری، حلم یعنی فوراً جوش میں نہ آ جانا، حلم یعنی فوراً ریئیکشن نہیں کرنا، اور یہ سب کی دلیل موجود ہے کہ یہ سب کچھ خطیب کہتا رہا، امام سید سجاد خاموشی سے سنتے رہے، اس وقت کا انتظار کیا کہ اس کی زبان بند ہو جائے، یہ حلم تھا کہ سنتے رہے، ورنہ ہم تو فوراً جواب دیتے ہیں۔ والسماحت والفصاحت، ہمیں سخاوت دی گئی ہے، ابھی پوری تاریخ ہے، یہ ہر ہر جملے پر ایک ایک مجلس ہے عزیزو، لیکن میں خالی ترجمہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ والسماحت والفصاحت، فصاحت ہے وہ فصاحت جو اہل بیت کو دی گئی، پوری تاریخ میں انسانوں کو ڈھونڈیں، امیر المومنین کے خطبے آج بھی ساری دنیا کی لٹریچر پر حکومت کر رہے ہیں، اس فصاحت اور بلاغت کی بنیاد پر کہ انسان کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یہ تحت کلام خالق والے فوق کلام المخلوق، یہ عام انسانوں کا کلام نہیں ہو سکتا۔ وہ شجاعت، شجاعت کی پوری تاریخ بدر سے لے کر ابھی تک موجود ہے، یہ ہمیں دیا گیا اور یہ تم جا کے دیکھو۔ والمحبت فی قلوب المومنین، اور مومنین کے دلوں میں اللہ نے ہماری محبت قرار دی، یعنی یہ کہنا چاہتا ہے اے اہل شام، اگر تمہارے دل میں ہماری محبت نہیں ہے تو اپنے ایمان کا امتحان کرو، اپنے ایمان کو تولو۔ اس کے لیے بھی بہت ساری روایتیں، میں معاف کیجیے جلدی جلدی آگے بڑھتا ہوں، ورنہ واقعی یہ بہت ہی عظیم خطبہ ہے۔ وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، اور ہمیں سات چیزوں سے فضیلت دی گئی، کیا؟ بِأَنَّا مِنَّ النَّبِيِّ الْمُخْتَار، نبی ہم میں سے ہے، شام کے لوگ پہچانو کہ کس کو اسیر کر کے لایا گیا ہے، جو بہت سارے لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے، ہم میں سے نبی ہے جن کا نام بیاننا من النبی المختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھا ہوا، ومن الصدیق، اور صدیق ہم میں سے ہے، صدیق امیر المومنین کا ایک واقعی لقب ہے۔ اب یہ لقب القاب ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، لوگ القاب کی تلاش میں رہتے ہیں، جھوٹے القاب ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں، سب القاب دیتے ہیں، آیت اللہ، حجت الاسلام، فلاں فلاں، جس کے کوئی وارث نہیں ہوتا، ایسی اور پہلے زمانے میں جھوٹے القاب لوگ لیتے تھے۔ امیر المومنین کا لقب تھا صدیق اکبر، جو جس نے اپنی زندگی کے پورے ہر لمحات میں 10 سال کی عمر میں رسول اللہ کی مدد کا وعدہ کیا تھا، اس صداقت پر امیر المومنین 63 سال کی عمر تک باقی رہے۔ منت صدیق، صدیق ہم میں سے ہے، منت تیار، جعفر تیار ہم میں سے ہیں، یہ وہ فضیلتیں ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں، یہ پہچنوا رہے ہیں، چاہے چند سطروں میں سب کچھ پہچنوایا۔ وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ النَّبِي، أَسَدُ النَّبِي، ہم میں سے اللہ کا شیر اور نبی کا شیر ہے رسول اللہ۔ اس میں امیر المومنین کی طرف بھی اشارہ ہے اور جناب حمزہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اسد النبی، جناب حمزہ جو قوت تھے اسلام کی، وہ تم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے ہے، تم نے ان کے سینے میں نیزہ اتارا لیکن ہم میں سے ہے، یہ پہچانوانا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمِنَّا سِبْتَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے سبتین وہ ہم میں سے ہیں۔ سبتین کی حدیث تو شام کو یاد ہے لوگوں کو، اگر دھوکہ دیا گیا ہے، امام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں بتایا گیا، سبتین نہیں بتایا گیا، باغی کہا گیا، تو یہ جان لو کہ سبتین ہم میں سے ہے۔ وَمَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي وَمَنْ لَمْ يَعْرِفَنِي فَقَدْ أَمْبَعْتُ بِنَسْبِ وَحَسْبِ، اگر اتنے سے کسی نے مجھے پہچان لیا تو پہچان لیا، لیکن اگر اتنا کہنے کے بعد بھی کسی نے نہیں پہچانا، دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اس حالت میں ان شام کے مجمع میں آ کر امام سید سجاد نے خطبے میں کیا فرمایا، کس کو تم اسیر کر کے لائے؟ یہ جو باتیں میں نے چند فضیلتیں بیان کی، اگر اس سے کسی نے پہچان لیا تو پہچان لیا، لیکن اگر اس سے بھی کوئی پہچان نہیں پایا، وَمَن لَمْ يَعْرِفْنِي فَقَدْ أَمْبَاتُ فَقَدْ أَمْبَاتُهُ بِنَسْبِ وَحَسْبِ، تو ہم اس کو اب اپنے حسب و نصب کی خبر دیتے ہیں کہ ہمارا حسب و نصب ہے کیا، اور اس کے بعد کہنا شروع کیا۔ میں خالی اب جملہ کہہ رہا ہوں عزیز، ترجمہ کی فرصت نہیں ہو پائے گی۔ فرمایا یا ایہ الناس، سنو اے لوگو، کہ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، میں منا کا فرزند ہوں، میں مکے کا فرزند ہوں، حج ہے تو میری وجہ سے ہے، مکے کا تقدس ہے تو ہماری وجہ سے ہے، منا ہے تو ہماری وجہ سے ہے۔ فرزند یعنی کیا؟ فرزند کے معنی بیٹا نہیں ہوتا، وارث میں ہوں، یہاں فرزند یعنی وارث، مکے کا وارث میں ہوں، منا کا وارث میں ہوں، زمزم کا وارث میں ہوں، صفا کا وارث میں ہوں۔ انبنو من حمل رکنا بے اطراف الردا، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس نے اپنے ردا میں حجر اسود کو اٹھا کر آ کر کعبے میں نصب کیا تھا تاکہ مکے میں تلواریں نہ چلنے پائیں۔ اب اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے، ابھی بیان کرنے کی فرصت نہیں ہے، جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ میں اس کا بیٹا ہوں، انبنو خیر من تذرا وردا، میں اس کا بیٹا ہوں، ان تمام طواف کرنے والے اور تمام مکے تک آنے والوں میں سب سے بہتر کا بیٹا میں ہوں۔ یہ بتانا، میں کس کو تم اسیر کر کے لائے ہو؟ سب سے زیادہ بہتر کا بیٹا، تم بھی حج کرنے جاتے ہو، تم بھی طواف کرنے جاتے ہو، تم بھی ردا ڈالتے ہو، تم بھی احرام پہنتے ہو، تو احرام پہننے والوں میں جو سب سے بہتر ہے اس کا بیٹا میں ہوں۔ ابن خیر من انتعالا وحتفا، جس نے بھی نال پہنی یا نال اتاری حرم میں، اس کا بیٹا سب اس میں جو سب سے بہتر ہے اس کا بیٹا میں ہوں۔ انا ابن خیر من طافا وسعا، طواف کرنے والے اور سعی کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر، یہ بار بار جملہ تکرار کر رہے ہیں، سب سے زیادہ بہتر کا بیٹا میں ہوں۔ انا ابن خیر من حج و لبا، جس نے بھی آج تک حج کیا ہے اور جس نے بھی آج تک لبیک کہا ہے ان میں سے سب سے بہتر کا بیٹا میں ہوں۔ سب سے بہتر شام والوں کو پہچانوانا ہے کہ میں ہوں، میں کسے تم لے کے آئے ہو یہاں پر۔ انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، انا ابن من اسریا بہی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا، میں وہ ہوں کہ جسے براق سے لے جایا گیا معراج کے لیے، میں وہ ہوں کہ جسے مسجد حرام سے مسجد اقصا کا سفر کرایا گیا لمحات میں، اور اس کے بعد انا ابن من بلغا بہی جبرائیل الی سدرۃ المنتہا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو سدرۃ المنتہا تک جبرائیل ساتھ چھوڑ بیٹھے، وہاں تک پہنچنے کے بعد ساتھ چھوڑ دیا۔ انا ابن من دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا، انا ابن من صلى بملائکۃ السما، انا ابن من اوحى الیہ الجلیل ما اوحى، انا ابن محمد المصطفی صلوات اللہ علیہ وسلم۔ پہلے اپنے آپ کو رسول اللہ سے پہچنوایا کہ دیکھو جسے تم اسیر کر کے لائے ہو وہ رسول اللہ کا فرزند تمہارے سامنے کھڑا ہے، جو شام کے لوگ یہی نہیں جانتے، شام کو یہی خبر نہیں۔ شام کے لوگ آ کر کہتے تھے کہ خدا کا شکر ہے کہ باغیوں کو گرفتار کر کے لایا ہے، تو کہا کہ تم نے آئے قربہ نہیں پڑھی ہے، تم نے آئے تطہیر نہیں پڑھی ہے، کہا پڑھی ہے کیوں نہیں، یہ تو اہل بیت کا، وہ اہل بیت میں ہی ہوں۔ یہ شام کے لوگوں کو نہیں معلوم تھا، لہذا پہلے آ کر اپنی نسبت رسول اللہ سے بیان کی کہ میں رسول اللہ کا فرزند آیا ہوں، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ، دوسرے مرحلے میں آ کر امیر المومنین کے، چونکہ خطیب نے امیر المومنین کی توہین کی تھی اور امیر المومنین کو پہچانتے نہیں تھے، چونکہ رسول اللہ کو کسی حد تک پہچانتے تھے لہذا رسول اللہ کے 12 صفات بیان کیے، 12 فضیلتیں بیان کی۔ لیکن جب امیر المومنین کی باری آئی تو امام سید سجاد نے شام کے لوگوں کو پہچنوانے کے لیے کہ تم کس پر شب و شتم کر رہے تھے، اگر 72-73 فضیلتیں امیر المومنین کی بیان کی، جس میں خالی میں چند کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالی، بعض جگہوں پہ پڑھ چکا ہوں اس کو تفصیل سے۔ اس کے بعد فرمایا کہ انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا فرزند ہوں، لیکن کون علی مرتضی؟ انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تلوار چلتی رہی یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے لا الہ الا اللہ۔ تم کس پر سب و شتم کر رہے ہو؟ جس نے مارا، جس نے لوگوں کو مارا تلواروں سے، تلوار سے۔ اور انبنو من ضربا بینا ید رسول اللہ بسیفین و تعنا برمحین و حاجر الحجرتین و بایع البیعتین و قاتلا ببدر و حنین. اب ایک انسان اسیر ہو اور اس طرح کے کلمات اس کی زبان سے جاری ہوں، یہ اہل بیت کی فصاحت ہے. ابھی اور بھی آ رہا ہے، ترجمہ میں نہیں کر پاؤں گا لیکن یہ کلمات سنے ہیں. کبھی جناب زینب کے خطبہ جا کے اس حالت میں خطبہ دینا اور اتنے حسین کلمات کے ساتھ. یہاں پر دیکھیں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول اللہ کے سامنے، رسول اللہ کی نگاہوں کے سامنے جس نے دو تلواروں سے جنگ کی، جس نے دو نیزوں سے جنگ کی، جس نے دو ہجرتیں کیں، جس نے دو بیعتیں کیں، جس نے بدر و حنین میں قتال کیا. یہ دونوں بدر و حنین وہ جنگ جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور سخت حالات تھے. ولم یکفر باللہ طرفت عین، اور جس نے ایک لمحے کے لیے بھی، چونکہ اس کے علاوہ جتنے بھی آئے اسلام قبول کرنے والے سب پہلے کسی کے سامنے سر جھکا چکے تھے، لیکن ایک ہی ذات تھی جس نے کبھی بھی کسی باطل کے سامنے اور کسی کفر کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے طرفت عین، پلک جھپکنے تک بھی کہیں کفر اختیار نہیں کیا. میں اس کا بیٹا ہوں. اور انا ابن صالح المومنین، اب خالی جملہ سنیں، ترجمہ نہیں کیا. انا ابن صالح المومنین و وارث النبیین و قامل الملحدین و یاسوب الدین و یاسوب المسلمین و نور المجاہدین و زین العابدین. امام زین العابدین خود کس کو زین العابدین کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین کو کہہ رہے ہیں. میں زین العابدین کا بیٹا ہوں، میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، میں مسلمانوں کی حفاظت کرنے والوں کا بیٹا ہوں. و تاج البکائین، بہت زیادہ گریا کرنے والے کا بیٹا ہوں. اسبر الصابرین، یہ سب سے بڑا صابر انسان خود کہہ رہا ہے کہ میں اسبر الصابرین کا بیٹا ہوں، جو سب سے زیادہ صابر. اور امیر المومنین کا صبر کوئی دیکھنا چاہے تو جا کر ان 25 سالوں میں دیکھے جب امیر المومنین سے خلافت چھین لی گئی تھی. میں اس کا بیٹا ہوں. وافضل القائمین من آل یاسین رسول رب العالمین انا ابن معید بجبرائیل والمنصور بمیکائیل انا ابن المحامی من حرب المسلمین وقاتل المارکین والناکثین والقاسطین والمجاہد آداؤہ الناسبین وجاہد آداؤہ وافخر من مشا من قریش اجمعین وعول من اجاب واستجاب لرسول من المومنین. سب سے پہلے جس نے رسول اللہ کی دعوت پر لبے کی، یہ سارے صفات بیان کرتے کرتے وَأَوَّلِ السَّابِقِينَ وَقَاسِمِ الْمُوتَدِينَ وَمُبِيدِ الْمُشْرِقِينَ وَسَحْمٍ مِّنْ مَرَامِ اللَّهِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، جو منافقین کے اوپر اللہ کی کھلی ہوئی تلوار اور تیر تھا. میں اس کا فرزند ہوں. یہ سارے فضائل ہیں امیر المومنین کے، تقریباً 72 فضیلتیں امیر المومنین کی ایک خطبے میں بیان کی. امیر المومنین کی فضیلتیں تاکہ پہچانے شام کے لوگ، شام کے لوگ جہاں زیادہ بیان کرنے کی ضرورت. بعض لوگ دوسروں کے سامنے جاتے ہیں تو ان کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب دوسروں کے سامنے جائیں تو وہاں امیر المومنین کی فضیلت بیان کریں. اپنوں کے سامنے بھی بیان کریں، اپنوں کے سامنے اس لیے بیان کریں تاکہ ہم امیر المومنین کی فضیلت اپنے وجود میں اتارنا شروع کر دیں، ہم بھی صاحب فضیلت بن جائیں. دوسروں کے سامنے اس لیے بیان کریں کہ تاکہ دوسرے امیر المومنین کے فضائل سے آشنا ہو جائیں، کہ وہ بھی منزل طے کریں. اور یہ ساری فضیلتیں بیان کرنے کے بعد اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الابن سیدۃ النساء العالمین، منزل آگے بڑھتی ہے جناب زہرا سے، یعنی ذریعہ سے پہچنوانے کا. جناب ذریعہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، فرماتے ہیں جناب زہرا الابن سیدۃ النساء العالمین الابن بعض. اب یہ میں خوارزمی کی ہے، اہل سنت کی بڑی کتاب تاریخ کی اس سے پڑھ رہا ہوں، ورنہ بعض دیگر کتابیں اس میں بعض کلمات اور بھی ہیں، کم اور زیادہ ہیں. چونکہ بہرحال جو پورا خطبہ سنا جا رہا ہے، راوی سننے والا سن رہا ہے، کسی کو کچھ یاد رہا، کسی کو کچھ یاد نہیں رہا، جو روایتیں اس میں بعض جگہ کلمات کم ہیں، بعض جگہ زیادہ ہیں. یہ تقریباً کم والے کلمات ہیں، ورنہ اور پڑھنا ہو تو اور بھی جگہوں پر موجود ہے. انا ابن خدیجۃ الکبرا، میں خدیجہ کے بیٹا ہوں کہ جو پہلے اسلام لانے، واقعاً جو رسول اللہ کی حامی بنی اپنے پورے وجود سے، جس کو رسول اللہ نے کبھی بھی فراموش نہیں کیا. اور اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے انبن القتیل بکربلا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا. انبن الحسین القتیل بکربلا انبن المرمل بالدماء، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو جسم کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا. پہچنوار یہ شام کے لوگ جنہیں خبر نہیں تھی کہ کون آیا ہوا ہے. ان ابن من بکا علیہ الجن فی الظلماء, میں اس کا بیٹا ہوں کہ تاریکیوں میں جنوں نے جس کے اوپر گریا کیا, جس کے اوپر پرندوں نے گریا کیا. قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں, ان کے اوپر نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے. یہ یوں ہی نہیں ہے, حسین ابن علی کے غم پہ زمین و آسمان نے گریا کیا, گریا کیا. البتہ رونے کا انداز الگ الگ ہو سکتا ہے, لیکن حسین ابن علی کا غم سب کے لیے ہے. اور اس کے بعد اس طرح یہ روایت کا جملہ یہ کہ فلم یزل یقول انبنو انبنو انبنو, تاریخ نے سارے کلمات یاد نہیں کیے, صرف اتنا لکھ دیا کہ فلم یزل, یہ سلسلہ جاری رہا. اتنا زیادہ بار بار یہ کہ انبنو انبنو, خاص کر امام حسین علیہ السلام کے صفات, میں اس کا بیٹا, میں اس کا بیٹا, میں اس کا بیٹا, حتی زج الناس, یہ کلمہ ہے, یہاں تک کہ لوگ چیخنے لگے. شام کے لوگ, وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پتھر مار رہے تھے, وہ جو بازار میں لکڑیاں اور پتھر پھینک رہے تھے جب امام سید سجاد نے پہچنوایا اپنے آپ کو, تو حتی زج الناس, اب شام کے لوگ بھی رونے لگے. شام کے لوگ صرف رونے نہیں لگے, چیخنے لگے. زج یعنی فریاد بلند کرنے لگے, بالبکا والنحیب, چیخ چیخ کر رونے لگے. اتنا زیادہ اثر ہوا کہ یزید پریشان ہو گیا. وخشی یزید لعنہ اللہ ان یکون فتنہ, یزید ڈر گیا کہیں میری حکومت خطرے میں نہ پڑ جائے, کہیں میری حکومت مشکل میں نہ پڑ جائے. فامر المؤذن فقطع علیہ الکلام, یہاں اس نے مؤذن کو کس چیز سے روکا جائے, اب اس خطبے کو تو آ کر تلوار سے نہیں روکا جا سکتا, چونکہ عوام کھڑی ہو جائے گی, عوام چیخ رہی ہے. جس عوام نے کہہ کہہ کر خطبہ دلایا ہے, جب وہ نہیں پہچانتے تھے تو خطبہ دلانے کو کہہ رہے تھے, اب تو پہچان گئے ہیں, اب اگر ہم تلوار اٹھائیں گے, اب اگر ہم نیزے اٹھائیں گے تو یہ عوام ابھی ہماری حکومت ختم کر دے گی, ابھی میری جان لے لے گی. لہذا اس نے سوچا اور سوچ کے کہا, فعادنا فامر المؤذن فقطع علیہ الکلام, مؤذن کو حکم دیا کہ اذان دو, کیونکہ جانتے ہیں, یزید بھی جانتا ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو کم سے کم اذان کا احترام کرے. اذان کا احترام ہر ایک نہیں کر سکتا, کوئی نسبت ہو امام سید سجاد سے تو اذان کا احترام کرے. امام سید سجاد کی سیرت سے آشنا ہو, سیرت ہے امام کی, امام سید سجاد کی سیرت سے آشنا ہو تو وہ اذان کا احترام کرے گا. حتیٰ یزید بھی اذان دلوائے, حتیٰ کلمہ حق کو روکنے کے لیے بھی اذان دلوائے, پھر بھی اذان کے احترام میں امام سید سجاد خاموش ہو جاتے. یہ امام سید سجاد کی سیرت. فقطع علیہ الکلام, کلام منقطع ہو گیا. لیکن فلما قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر, جب مؤذن نے اللہ اکبر اور اللہ اکبر کی صدا بلند کی, تو امام نے فرمایا, قال علی لا شیء اکبر من اللہ, کوئی بھی چیز اللہ سے بڑھ کر نہیں. یہ تاکید ہے, کلام جب اذان کہی جائے تو اذان کو دہرایا جائے. یہ نہ کہے کہ فلاں اذان شیعہ کی ہے اور فلاں اذان سنی کی ہے. یہ ساری, اگر یزید کا بھی مؤذن اذان دے رہا ہے اللہ اکبر کہہ رہا ہے, تم بھی کہو اللہ اکبر. ابھی تو یزید کا کوئی یہاں مؤذن نہیں, ہاں یزید کا مؤذن ممکن ہے آل سعود مکے میں ہو, لیکن وہاں بھی کہو ہے ابھی یزید کے مؤذن ہیں, یزید کے امام جماعت ہیں, جو کلبوں میں جا سکتے ہیں, جو جوا خانوں کی جا کر افتتاح کر سکتے ہیں, لیکن کبھی حق بات نہیں کہہ سکتے. وہ یزید کے جماعت والے ہیں, یزید کے مؤذن ہیں, یزید کے امام جماعت ہیں, وہ یہ ہیں. لیکن عام مسلمان یہ سب اہل بیت کے عاشق ہیں, عشق اہل بیت ہے, چاہے وہ اہل سنت ہوں چاہے دوسرے فرقے کے لوگ ہوں, عام مسلمان ایسے ہیں. فلما قال اشہد ان لا الہ الا اللہ, جب اس مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو امام نے امام قال شہد بہی لسان شہد بہی شعری و بس بشری و لحمی و دمی, اس کلمے کی گواہی میرا بال, میرا جلد, صرف میرا دل نہیں, میرا جسم, میرا خون, سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود, سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اور جب مؤذن نے کہا فلما قال قال المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، صلوات پڑھیں آپ حضرات، جب مؤذن نے یہ جملہ دہرایا تو اذان کے اصلی کلمات ہو گئے، اصل کلمات یہ ہیں، باقی تو بلانے کے لیے، شہادت کے کلمات ہو گئے، تکبیر ہو گئی. اب جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی جملہ کہا، امام ابھی ممبر ہی پہ بیٹھے ہیں، التفت من فوق المنبر الى یزید، امام ممبر کی بلندی سے یزید کی طرف ملتفت ہوئے، متوجہ ہوئے، یعنی یزید کی طرف رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد فقالا، فرمایا محمد حاذا جدی ام جدک، اے یزید یہ بتا دے کہ یہ محمد جس کی گواہی دی جا رہی ہے یہ میرا جد ہے یا تیرا جد ہے. بس تمام ہوا جد خود. یوں نہیں انقلاب آ گیا شام میں، یوں نہیں یزید کو آزاد کرنا پڑا، کہ یہ بتا دے کہ محمد حاذا جدی ام جدک، یہ میرا جد ہے جسے تو اسیر کر کے یہاں پر لایا ہے، یا یہ تیرا جد ہے، یا یزید فَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدُّكَ، اگر تم نے یہ گمان کیا کہ یہ تیرا جد ہے تو فقط کذبتا، چونکہ ڈر تھا کہ یزید جھوٹ کا فائدہ اٹھائے، جھوٹ کا فائدہ اٹھائے، کہا اگر تو یہ گمان کر رہا ہے اور اگر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ محمد تیرے جد ہے تو تو جھوٹا ہے. یہ کوئی امام سید سجاد کی جرات رکھتا ہو کہ جو دربار میں اور مسجد میں کھڑے ہو کر ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں کھڑے ہو کہہ رہا ہے بادشاہ کو کہ تو جھوٹا ہے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تو جھوٹا ہے. یہ نہیں کہ فرش عذاب میں بیٹھے تو کیسے بولے ہیں، سیرت چاہیے، امام سید سجاد کی سیرت ہو، سیرت کی بحث اسی لیے لازم ہے، سیرت ہو تو دین میں تحریف نہیں ہوگی، سیرت ہو تو جھوٹ نہیں ہوگا، سیرت ہو تو دین کو اس طرح پامال نہیں کیا جائے گا. فرمایا اگر تو یہ گمان کرتا ہے کہ رسول اللہ تیرے جد ہے تو تو جھوٹا ہے. وہ کفرتا، اور تو نے کفر اختیار کیا. وَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدِّي، لیکن اگر تو یہ گمان کرتا ہے کہ رسول اللہ میرے جد ہے تو فَلِمَا قَتَلْتَ عِتْرَتَهُ، تو رسول اللہ کی عطرت کو تو نے کیوں قتل کر ڈالا. بس خطبہ یہیں پہ تمام ہوا. اگر تو یہ، اس کے بعد چند جملے، اگر تو گمان کرتا ہے کہ یہ رسول اللہ میرے جد ہیں تو ان کی عطرت کو تو اس طرح اسیر بنا کر کیوں لایا ہے، اس طرح ہتکڑیوں بیڑیوں میں تو کیوں لایا ہے. یہ خطبہ تھا شام کے جامع مسجد کا خطبہ، اور اس کا اثر یہ ہوا. پھر ایک واقعہ اور پیش آیا، یہی مسائل میں پڑھتا ہوں عزیزو چند جملے کے طور پر. ایک یہ خطبہ تھا، البتہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ بھی موجود ہے شام کے دربار میں مختصر، اور دیگر کلمات ہیں. یہ سب کے سب اثر کر رہے تھے، لیکن ایک چیز نے اثر کو بہت بڑھا دیا، اور وہ یہ کہ وہ 4 برس کی بچی جس کو سنبھال سنبھال کر لے کے آئے تھے، بہت سارے بچے اونٹوں سے گر کے شہید ہو گئے، ماؤں کے ہاتھ پسے پشت بدھے ہوئے تھے، اونٹ تیز رفتار سے دوڑ رہے تھے، ان کا خود اپنے آپ کو سنبھلنا مشکل تھا، بدھے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو کیسے سنبھال دی. بچے ماؤں کی گود سے لپٹے ہوئے تھے، لیکن یہ تھکے ہوئے بچے، اگر کبھی ان کی آنکھ بند ہو جاتی تھی اور ہاتھ چھوٹتا تھا تو یہ بچے اونٹ سے زمین کی، اونٹ کی بلندی سے زمین پہ گرتے تھے، اور مائیں حسرت بھری نگاہ سے صرف دیکھتی رہتی تھی وہاں تک کہ جہاں تک بچہ نظر آتا تھا، اے میرے آقا میرا بچہ، اے میرے عباس میرا بچہ. لیکن ایک بچی کو سنبھال کے لے آئے تھے، یہ امانت تھی حسین ابن علی کی، چہیتی امانت حسین کی. اور راستے میں جہاں بھی غم ہوا، جہاں کوڑے مارے گئے، جہاں پیاس لگی، جہاں بھوک لگی، جہاں صدمہ پہنچا، پتہ ہے عزیزو جب بچوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو کس کو پکارتے ہیں؟ آپ اپنے گھر میں دیکھیں، جس سے سب سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں بچے اسے پکارتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں ہی مار رہی ہوتی ہے لیکن ماں کی گود میں آگے بچے لپٹتے ہیں، کیونکہ ماں سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں. تو جس سے بچے زیادہ مانوس ہوتے ہیں مشکل وقت میں اسی کے پاس جاتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں. جب اس 4 برس کی بچی پہ تازیانے لگائے جا رہے تھے، جب بالیاں چھینی جا رہی تھی، جب جلے ہوئے خیموں کے درمیان میں جب درباروں میں لایا گیا تھا، جب رسم میں جکڑا گیا تھا، تو بار بار حسین کی بیٹی کو اپنا بابا یاد آتا تھا، اے میرے بابا مجھے سینے سے لگا لو۔ باپ، اس بچی کی حسرت صرف یہ تھی کہ ان مصیبتوں کے درمیان میں کہیں سے میرا بابا آ جائے اور آ کر مجھے سینے سے لگا لے۔ اور جب کوئی چیز زیادہ حسرت بن جاتی ہے تو وہ خواب میں آتی ہے، اور کبھی کبھی اس طرح سے خواب میں آتی ہے کہ دیر تک یقین نہیں ہوتا کہ خواب تھا یہ سچ تھا۔ بچوں کے ساتھ زیادہ ایسا ہوتا ہے، بڑے جلدی سمجھ جاتے ہیں خواب ہے، لیکن بچوں کو مشکل ہوتی ہے، کبھی دیر ہو جاتی ہے یہ سمجھنے میں کہ خواب ہے یا حقیقت ہے۔ اور اگر یہ ایک بچی جو عاشور کے دن سے اپنے بابا کی حسرت کر رہی تھی، اگر اسے خواب میں بابا کا سینہ مل گیا ہو، تو اسے بھلا کیسے یقین آئے کہ میرا بابا نہ رہا۔ لہذا جیسے ہی خواب سے بیدار ہوئی، آواز دی، پھوپھی اماں میرا بابا کہاں چلا گیا؟ اے پھوپھی اماں، میرا بابا آیا تھا، میرے بابا نے مجھے سینے سے لگایا تھا۔ کبھی داہنے دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، کبھی پھوپھی کی طرف دیکھتی ہے، کبھی سید سجاد کی طرف دیکھتی ہے، بھیا میرا بابا کہاں گیا؟ بیویاں سمجھ گئی کہ اس بچی نے خواب دیکھا ہے۔ لہذا بیویوں میں ایک گل مچا، ایک شور مچا، رات کی تاریکی میں بیویاں رونے لگیں۔ یہ آوازیں یزید کے دربار تک پہنچی، یزید بیدار ہو گیا کہ کیا خبر ہے؟ معلوم کیا گیا، معلوم ایک بچی نے خواب میں دیکھا ہے، بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ کہا اسے خاموش کرنے کے لیے سر لے جاؤ۔ اللہ اکبر، وہ بچی جو تھوڑی دیر پہلے اپنے بابا سے لپٹی ہوئی تھی، جب ایک مرتبہ سر لا کے رکھا گیا تو سر کو سینے سے لگایا اور آواز دی، من الذی خذبک بدمائک، اے میرے بابا، کس کو آپ نے، کس نے آپ کی ڈالی کو آپ کے خون سے رنگین کر دیا؟ کس نے آپ کے چہرے کو آپ کے خون سے رنگین کر دیا؟ من الذی ایتم علی فی صغر سنی، کس نے اس بچپن میں مجھے یتیم کر دیا؟ یہ فریاد کرتے کرتے آواز ہلکی پڑنے لگی، آواز دھیری ہوتی گئی، اور دھیرے دھیرے خاموش ہوتے ہوتے اس چار برس کی بچی کی آواز خاموش ہو گئی۔ سید سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں، بابا کی جو امانت ہم یہاں تک سنبھال کے لائے تھے، اے پھوپھی اماں وہ باقی نہ رہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَأَيْتِرَطِهِ الطَّاهِرِينَ پروردگار ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، پروردگار ہمیں راہ اہل بیت، کربلا والوں کی راہ پر، اصحاب حسینی کی راہ پر، امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو